الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الله يتوفى الانفس حين موتها الله تعالى جانوں کو قبض کرتے ہیں, اللہ تعالی جانوں کو کھینچ لیتے ہیں ان کے مرنے کے وقت. والتی لم تمت فی منامہا, اور وہ جانیں جو مری نہیں ہے انہیں اللہ تعالی کھینچ لیتے ہیں ان کی نیند میں. انسان پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں, ایک حالت کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے, دوسری حالت کو نیند سے. نیند بھی موت ہی کے مشابہ ہے. جب ایک شخص سو جاتا ہے, نیند کی آگوش میں چلا جاتا ہے, تو سوائے اس کے کہ وہ سانس لے رہا ہے اور اس کی حیات باقی ہے, باقی اس کے سارے ادراکات ختم ہو جاتے ہیں. وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا, وہ بول نہیں سکتا. نیند کی آگوش میں چلا گیا ہے, اس کے پڑوس میں بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن آواز کا اسے ادراک نہیں ہے, اسے احساس نہیں ہے. وہ دیکھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, اور حرکت اختیاریہ, اپنے اختیار سے کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتا. برخلاف اس کے کہ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اپنے اختیار سے ہاتھ اٹھاتا ہے, اپنے اختیار سے پکڑتا ہے, جس چیز کو دیکھنا چاہے دیکھتا ہے, جو بولنا چاہے بولتا ہے, جو سننا چاہے سنتا ہے. جیسے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے, اس کی یہ اختیاری حرکت اپنی مرضی سے جو کام کرنے کی صلاحیتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, ادراکات احساسات ختم ہو جاتے ہیں, بس ایک قسم کی حیات اور زندگی باقی رہتی ہے. تو موت کے مشابہ ہوئی نیند, کہ ظاہراً اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے, باطناً باقی ہے. گویا روح کا تعلق جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ باطناً ہے, ظاہراً نہیں. اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر موت طاری ہو جاتی ہے, تو اس وقت یہ تھوڑی بہت حیات اور زندگی جو نیند کی حالت میں باقی رہتی وہ بھی ختم, اب سانس بھی نہیں ہے, اور حرکت غیر اختیاریہ کہ یوں ہی جو کروٹیں لے رہا تھا وہ بھی ختم. تو موت میں روح جو ہے وہ جسم سے کلی طور پر ٹوٹلی منقطع ہو جاتی ہے, اس کا تعلق جو ہے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ظاہراً باطناً دونوں اعتبار سے منقطع ہو جاتا ہے, اور نیند میں ظاہراً منقطع ہو جاتا ہے باطناً رہتا ہے. اب اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تصرف سوائے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالی کسی پر موت طاری کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو بالکلیہ نکالنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس کی روح کو قبض کر لینا چاہتا ہوں اور اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں نہیں لوٹاؤں گا, ہے ایک دنیا کی کوئی طاقت جو اس فیصلے کو روک سکے؟ کوئی طاقت نہیں. اور جب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نیند کی آگوش میں پہنچاتے ہیں روح کو قبض کر کے, تو اس وقت ابھی ایک قسم کی نیند, ایک قسم کی موت طاری ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا تعلق روح کا جسم سے رہتا ہے, تھوڑا سا تعلق روح کا جسم سے رہتا ہے, اور یہ روح نکل جاتی ہے اور عالم مثال میں چلی جاتی ہے. عالم مثال ایک دوسری دنیا ہے, دوسرا عالم ہے جس میں ماضی کے اور مستقبل کے سارے حالات اور واقعات موجود ہیں, اس کی مختلف صورتیں ہیں, مختلف شکلیں ہیں, اور اگر کوئی شخص اس جہان میں عالم دنیا میں کسی مخصوص شکل میں نظر آتا ہے تو عالم مثال میں وہی شخص دوسری شکل میں نظر آئے گا, وہاں کی شکلیں الگ ہیں. اسی وجہ سے عالم مثال میں روح چلی جاتی ہے نیند میں اور وہاں کی جو شکلیں اور جو واقعات دیکھتی ہے اسے خواب کہتے ہیں, اور جب وہ واقعہ کسی معبر اور ماہر کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کی عجیب و غریب تعبیر دیتا ہے. خواب میں دیکھ رہا ہے ایک ایسے شخص کو جس کا نام یوسف ہے, جو ہم سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے اور ہم سے محبت رکھنے والوں میں سے ہے, مسجد میں ان کا آنا جانا ہے, لیکن جب معبر کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اس سے مراد یہ یوسف نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے, اس لیے کہ عالم مثال میں اس شکل میں تم نے دیکھا ہے لیکن اصل میں یہ یوسف نہیں ہے, دوسرا یوسف ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معبرین اپنی مہارت سے, فن پر جب مہارت ہوتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں. خیر, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیند کی آگوش میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور روح کو قبض کر کے عالم مثال میں پہنچاتے ہیں, اور عالم مثال میں جو شکلیں ہیں, جو صورتیں ہیں, جو ماضی کے اور مستقبل کے جو واقعات ہیں, اس کے مطالعہ میں وہ روح لگ جاتی ہے اور دنیا سے بالکل اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے تاکہ اس کو تھوڑا آرام مل جائے, لیکن تھوڑا تعلق وہ رہتا ہے اس کا جسم کے ساتھ, اور اس تھوڑے تعلق ہی کی وجہ سے سارے احساسات اور ادراکات ختم ہیں. اس کے باوجود بھی وہ سانس بھی لے رہا ہے, اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے, اور وہ اس اپنے اندر ایک قسم کی حیات کو پاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم سو جاتے ہیں, نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں اور کچھ واقعات ہم دیکھتے ہیں, اور پھر جب بیدار ہوتے ہیں تو بے عین ہی وہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم نے عالم مثال میں دیکھی ہے یا نیند میں دیکھی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. اس آیت کو تلاوت فرمایا اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور اس کی روح کو نکال کر عالم مثال میں لے جاتے ہیں اور اسے اپنا ایک خاص قرب نصیب فرماتے ہیں. تو نیند کی حالت میں جب وہ روح عالم مثال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہاں کی شکلوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اس وقت جو کچھ وہ دیکھتی ہے اور وہ اسے یاد رہ جاتا ہے خواب کی شکل میں, اور جب وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو وہ اسے دنیا میں سچا نظر آتا ہے, اس لیے کہ وہ سچا خواب تھا, صحیح حقیقت دیکھ کر آیا ہے. لیکن یہ روح جب نیند کے ختم ہونے پر عالم مثال سے اور اللہ کے قرب سے واپس اپنے جسم کی طرف لوٹتی ہے تو اس کی پشت جو ہے وہ عالم مثال کی طرف ہے اور اللہ کی طرف ہے, اللہ کے قرب کی طرف ہے, اور یہ جسم کی طرف متوجہ ہے, دنیا کی طرف متوجہ ہے, تو راستے میں اس سے شیاطین ملاقات کر لیتے ہیں اور شیاطین اسے کچھ دکھا دیتے ہیں. اب یہ جو خواب کی شکل میں اسے یاد رہ جاتا ہے یہ جھوٹا خواب ہے. تو سچے خواب کی وہ حقیقت ہے, جھوٹے خواب کی یہ حقیقت ہے. بہرحال اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو جانوں کو قبض کرتے ہیں, جو روحوں کو کھینچ لیتے ہیں ان کے موت کے وقت, یعنی ان پر ہمیشہ کے لیے موت طاری ہو جاتی ہے اور روح ہمیشہ کے لیے کھینچ لی جاتی ہے, وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. اور واللتی لم تمت فی منامہا, اور وہ جانے جو مری نہیں ہے ان کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے کھینچ لیتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نیند کی آگوش میں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت, وہ روحیں اور وہ جانے جن پر موت کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, واپس لوٹاتے نہیں. ویرسل الاخرى, اور وہ روحیں کہ جن کی موت ابھی مقدر نہیں ہے, نیند سے جیسے ہی فراغت کا وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, الى اجل مسمى, اور روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے. اس آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مشرکین کو اور کفار کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا وجود اگر نہ ہوتا, جو منکر تھے اللہ کے وجود کے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اگر موجود نہیں ہے تو یہ تصرفات کون کر رہا ہے, یہ تصرفات کون کر سکا ہے. سینکڑوں آدمی روزانہ مر رہے ہیں, ان کی روح چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی, دنیا کی کوئی طاقت انہیں واپس نہیں لا سکتی, اور کروڑوں انسان روزانہ نیند کی آگوش میں جاتے ہیں اور پھر بیدار ہو جاتے ہیں, یہ روح کون کھینچ لیتا ہے اور کون واپس کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں البتہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو غور کرتے ہیں. اور مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک خدا نہ ہوتا دو ہوتے تو یہاں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی, ایک روح کو کھینچنے کی کوشش کرتا اور دوسرا روح کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایسی کوئی کشمکش محسوس کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کا وجود بھی ہے اور اللہ ایک ہی ہے. اور پھر آگے جو ہے مشرکین کی ایک تردید ہو رہی ہے, وہ یہ کہا کرتے تھے بتوں کے بارے میں کہ ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ, ہم تو اللہ کے یہاں کسی نہ کسی نجات پا ہی لیں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں اور جو معبود ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امت تخدو من دون اللہ شفعاء, کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارش کرنے والے قرار دے رکھے ہیں, تجویز کر رکھے ہیں, انہیں یہ پتا نہیں کہ یہ بت جنہیں انہوں نے سفارش کرنے والے قرار دیے ہیں ان کو کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے, یہ نہ کچھ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ خود سے ضرر کو دفع کر سکتے ہیں, نہ خود کے لیے کوئی نفع کو لا سکتے ہیں. جب انہیں اپنی ذات پر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے تو پھر مخلوقات میں سے کسی پر اختیار کیا حاصل ہوگا, اور جب مخلوقات میں سے کسی پر اختیار حاصل نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں انہیں کون سا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ تمہارے لیے سفارش کریں گے. اور پھر یہ بے عقل ہیں, انہیں شعور بھی نہیں, سمجھ بھی نہیں, علم بھی نہیں, تو قل اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون, کیا یہ بت سفارش کر سکیں گے اللہ کے بارگاہ میں اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے اور کچھ سمجھ نہیں رکھتے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. جو کسی چیز کا مالک نہ ہو, کسی چیز کا اختیار نہ رکھتا ہو, اس کے پاس کسی چیز کی اتھارٹی نہ ہو اور وہ علم و فہم سے بھی کورا ہو, وہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے دربار میں تو کیا وہ کسی انسان کے دربار میں بھی کچھ سفارش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب یہاں پر جو ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بت جو ہیں وہ تو کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے, کسی قسم کی اتھارٹی نہیں رکھتے, اور یہ بت بیچارے کچھ سمجھتے بھی نہیں, کچھ شعور بھی نہیں, کچھ علم بھی نہیں, لیکن ہم یہ تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی مقدس شخصیتیں جن کے نام پر یہ بت بنے ہوئے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عقل بھی رکھتے ہیں, سمجھ بھی رکھتے ہیں, شعور بھی رکھتے ہیں, اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں, اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار بھی انہیں عطا فرمائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں جن فرشتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ان کی ایک نمائندگی کے طور پر ہم نے بدھ بنا رکھے ہیں, یہ پتھر تھوڑے ہی کریں گے سفارش, وہ فرشتے کریں گے ہماری سفارش. جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ جو مقدس ہستیاں ہیں وہ ہماری سفارش کرے گی, تو ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اختیار بھی دیں گے اور ان کے پاس شعور بھی ہے, فہم بھی ہے. تو اب اس کی تردید ہو رہی ہے. قل آپ فرما دیجئے للہ الشفاعت جميعا, سفارش کا پورا کا پورا اختیار اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تعالی جس کو سفارش کا حق عطا فرمائیں گے وہی سفارش کر سکے گا, اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت دیں گے اسی کے حق میں سفارش کر سکے گا. اب اس میں دو چیزیں آ گئی. پہلی چیز یہ کہ سفارش کرنے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو. اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہوگا تو وہ سفارش نہیں کر سکے گا. اور دوسری شرط یہ ہے اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی اہل ہو. اور مشرک اور کافر کسی کی سفارش کا اہل نہیں ہوگا. اب اگر یہ پتھر جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ شیاطین یا جنات کے ہیں تو دونوں کنڈیشن میں فیل, اس لیے کہ شیاطین وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں لہذا سفارش نہیں کر سکیں گے, اور تمہارے لیے جو سفارش کرنی ہے تم اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اس لیے کہ مشرک ہے, کافر ہے, اس لیے تمہارے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی, تو اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو اس کی نسبت کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی طرف ہے, جیسے کہ فرشتے ہیں, جیسے کہ انبیاء ہیں, جیسے کہ اولیاء ہیں, تو اس صورت میں وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں لہذا وہ تو سفارش کا اختیار رکھیں گے, ان کو اللہ اختیار دے گا. لیکن چونکہ تم شرک اور کفر کی آلودگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ انہیں تمہارے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا, تو کسی صورت میں بھی تمہارے لیے تو سفارش ہے ہی نہیں. قل للہ الشفاعت جميعا لہ ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے, ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور ان کی عجیب و غریب حالت ہے کہ توحید کے اور اللہ کے وجود کے اتنے سارے دلائل مختلف مثالوں سے اور مختلف انداز سے بیان کیے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی طبیعتیں منقبض ہو جاتی ہیں, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے علاوہ کسی اور معبود کی یا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نام کے ساتھ کسی اور معبود کی بات کو سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. ایسا سنتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے, وہی خالق ہے, وہی شافی ہے, تو ان کی طبیعتیں منقبض ہو جاتی. اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بت بھی شافی ہے اور فلاں مزار بھی شافی ہے اور فلاں ولی بھی شافی ہے, فلاں نبی بھی شفا دیتا ہے, تو ان کی طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں. تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب تنے تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں جو لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یہ کافر اور مشرک جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے ان کی طبیعتیں منقبض ہو جاتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے, جب نام لیا جاتا ہے ان معبودان باطلا کا جو اللہ کے علاوہ ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو یہ خوش ہونے لگتے ہیں. ان کی بس فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے, یہ ان سارے دلائل کے باوجود بھی سننے والے نہیں ہیں. بس انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید آگے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان کلمات کو نافع بنائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی خوب صحت کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی قرآن مجید کو فہم و بصیرت کے ساتھ سمجھنے والا بنائے. اور اللہ تعالی پوری قوت کے ساتھ ان سمجھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.